السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ آل عمران آیت نمبر 14 سے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام جیسی نعمت عطا کی. الحمدللہ، ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا اور بچپن سے ہمیں اسلام کی نعمت حاصل ہوئی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی عظیم کتاب سے نوازا، ہمیں زندگی گزارنے کا صحیح راستہ بتایا اور ہمارے لیے رسول کو مبعوث کیا. تمام تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اپنے بندوں پر احسان کیا اپنے رسول کو بھیج کر. اور اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کتاب سے جوڑا جو اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتی ہے اور ہمیں وہ راستہ بتاتی ہے جو ہدایت والا راستہ ہے. قرآن سے جڑے رہنا یہ ایک بہت ہی بڑی نعمت اور بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے. یقین جانیے، یہ اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ. اس سے جو بھی بندے جڑتے ہیں یا اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صحیح رہنمائی فرماتا ہے، انہیں ہدایت سے سرفراز کرتا ہے اور انہیں اپنے تک پہنچنے کا راستہ بتاتا ہے. یعنی ہم اللہ تعالیٰ تک ڈائریکٹ پہنچ سکتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اس کتاب سے جوڑا. آئیے آتے ہیں آج کی آیات کی طرف، آیت نمبر 14 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. ترجمہ دیکھیے. زینہ، مزین کر دی گئی، للناسی، لوگوں کے لیے، حب الشہوات، محبت خواہشات کی، من النسائی، عورتوں میں سے، والبنین، بیٹے، والقناطیر، اور ڈھیر، المقنطرت، ڈھیر کیے جانے والے، یعنی خزانہ کہہ سکتے ہیں آپ، من الذہبی، سونے میں سے، والفدتی، اور چاندی، والخیل، اور گھوڑے، المسومتی، نشان زدہ، والانعام، اور مویشی، والحرث، کھیتی، ذالکا، وہ، متاع الحیات الدنیا، سامان ہے حیات دنیاوی کا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، اندہو، اس کے پاس ہے، حسن المعاب، اچھا ٹھکانہ. اگلی آیت بھی دیکھ لیجیے. قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد. قل، کہہ دیجئے، اؤنبئکم، کیا میں باخبر کر دوں تم کو، بخیر، بہتر، من ذالکم، اس سے، للذین، لیے ان کے جو، اتقوا، تقوی کیا انہوں نے، عند ربہم، پاس ان کے رب کے، جنات تجری، باغات ہیں، بہتی ہیں، من تحتیہا، نیچے سے ان کے، الانہار، نہریں، خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، ان میں، و ازواج، اور جوڑے، متحرتن، پاکیزہ، و رضوان، من اللہ، اور رضامندی اللہ کی طرف سے، واللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی، بصیر بالعباد، دیکھنے والا ہے بندوں کو. دیکھا جائے تو بہت آسان آیات بھی ہیں اور تفسیر کے لحاظ سے بہت اہم بھی. روانی والا ترجمہ دیکھتے ہیں اس کا. لوگوں کے لیے خواہشات نفس سے محبت، جیسے عورتوں سے، بیٹوں سے، سونے اور چاندی کے جمع کردہ خزانوں سے، نشان زدہ یعنی عمدہ قسم کے گھوڑوں، مویشیوں اور کھیتی سے، محبت دل فریب بنا دی گئی ہے، یعنی مزین کر دی گئی ہے. یہ سب کچھ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے. آپ کہہ دیجئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے کہ آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، کیا میں تمہیں ایسی چیزوں کی خبر دوں جو اس دنیاوی سامان سے بہتر ہیں؟ جو لوگ تقوی اختیار کریں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں انہیں پاک صاف بیویاں میسر ہوں گی، یعنی ازواج، زوج، مرد کے لیے عورت، اور عورت کے لیے مرد، یعنی بیویاں اور شوہر، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑھ کر، ان سب نعمتوں سے بڑھ کر اللہ کی رضامندی بھی حاصل ہوگی، اور اللہ تعالی ہر وقت اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ آج کی جو آیات ہیں، ایکچولی انسان کی فطرت میں جو چیز ودیت کر دی گئی ہے، رکھ دی گئی ہے، اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ انسان کن چیزوں سے محبت کرتا ہے، اور یہ کوئی اس کی خامی نہیں ہے۔ ہاں، اس کو اپنی محبتوں کو ایک طرح سے پرائیورٹائز کرنا ہے کہ کس کو وہ پریفر کرے اور کس کو چھوڑ دے، یعنی کن محبتوں کی وجہ سے وہ کامیاب ہو سکتا ہے، کیا بہتر ہے اس کے لیے، اور کن محبتوں میں گرفتار ہو کر وہ اپنی اخروی زندگی ناکام کر سکتا ہے۔ تو انسان کی فطرت میں جو چیزیں رکھ دی گئی ہیں، اس کی یہاں پر بات کی گئی ہے، اور زینہ کے لفظ سے شروعات کی گئی کہ زینہ للناس، زینہ زین سے ہے، مزین کرنا، ہم اردو میں یہ لفظ بہت استعمال کرتے ہیں، یعنی کسی چیز کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا، زینت بھی اسی سے ہے۔ جب ہم خوبصورتی کی بات کرتے ہیں، یا اگر ہم اس کو میک اپ کہیں، کہ میک اپ میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو مزید خوبصورت بنایا جاتا ہے، اس کی نوک پلک سنواری جاتی ہے، تو مزین کر دینا یا خوبصورت بنا دینا، تو لوگوں کے لیے چیز خوبصورت بنا دی گئی ہے، یا اس کے اندر اٹریکشن رکھ دیا گیا ہے۔ کیا چیز؟ حب الشہوات، سب سے پہلی بات جو آئی ہے وہ خواہشات نفس ہے، یا شہوات کے کئی معنی آتے ہیں جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں، ایسی خواہشات جو انسان کو اکساتی رہتی ہیں، اور اس میں اسپیشلی اپوزٹ سیکس کے لیے وہ بھی اس میں معنی آتے ہیں۔ تو یعنی بیوی بچوں کی محبت بھی آپ کہہ سکتے ہیں، بیوی کی محبت بھی کہہ سکتے ہیں، بیوی کے لیے شوہر کی محبت بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اب یہاں پر امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں ان مثالوں کو یا ان باتوں کو پیش کر کے کیا بتانا چاہ رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ ہمیں کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ جنت ان سب سے بہتر ہے، یعنی یہ تمام خواہشات جو تمہارے دلوں میں ہیں، یا تمہارے زبان پر آتی ہے، یا جس کے لیے تم دوڑ دھوپ کرتے ہو، کوشش کرتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن ان سب چیزوں کی محبت سے بڑھ کر اصل چیز، جس چیز کو تمہیں حاصل کرنا چاہیے یا جس مقام پر تمہیں پہنچنا چاہیے، وہ جنت ہے۔ تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ شہوات کو ترک کرنا پڑے گا، اور اپنے نفس کو لگام دینی پڑے گی۔ نفس کو لگام دیے بغیر اور شہوات کو ترک کیے بغیر جنت حاصل نہیں ہو سکتی، اس آیت کا فائدہ یہ بتایا جا رہا ہے امام قرطبی کے نزدیک۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے تمام چیزیں آزمائش ہیں اصل میں، اور ان فتنوں میں وہ بہت زیادہ شدت سے گرفتار ہو جاتا ہے، اور اسی لیے ایک حدیث کے مفہوم میں اس طرح سے آتا ہے کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا، ہے نا؟ ایک حدیث کے مفہوم میں آپ لوگوں نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ چاہے اگر ہم آج سوشل میڈیا کی وجہ سے دیکھیں، یا اس سے پہلے کے حالات کو دیکھیں، شروع دور سے ہی ایک تو وہ ہوتی ہے عورتوں کی محبت، جو بہت ہی بڑا فتنہ ہے، جو شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے ہوتی ہے، جو شہوت پر مبنی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ لوگوں نے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہوگا، تو وہ جو خواتین تھیں وہاں کی، مصر کی جو بڑے بڑے گھرانوں کی خواتین تھیں، وہ سب انہی شہوت پر مبنی محبتوں میں گرفتار تھیں، اور انہیں ان کا چال چلن ہی صحیح نہیں تھا، اور اس کو وہ کوئی برا بھی نہیں سمجھتی تھی، کیونکہ ان کا کوئی ایمان وغیرہ نہیں تھا۔ اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو شہوات پر مبنی محبت وہ ہوتی ہے جو نکاح سے پہلے کی ہوتی ہے، تو جو کہ جس میں بالکل ہی انسان گنہگار ہوتا ہے، اور چھپی دوستیاں کرنا اسلام میں جائز ہی نہیں ہے، اس لحاظ سے وہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ دوسرا، ایون شادی کے بعد بھی، یعنی نکاح ہو جاتا ہے، جائز ہو جاتی ہے وہ بیوی یا بیوی کے لیے شوہر، اس کے باوجود بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی اسی بیوی کی محبت میں بعض اوقات جائز کو ناجائز، حلال کو حرام، حرام کو حلال کر لیتا ہے، یا اپنی بیوی بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حلال راستوں سے ہٹ کر حرام راستے چوز کرتا ہے، آمدنی کے، انکم کے، اپنی بیوی کی، اپنے بچوں کی بیجا خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ تو اس لحاظ سے یہاں پر حدیث کا مفہوم آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ اور آپ خود سوچیں کہ عورت اگر کسی کو فتنے میں ڈالنا چاہے، تو بڑے سے بڑا تقوی والا آدمی بھی پھسل جاتا ہے، اس سے لغزش ہو جاتی ہے۔ اور آج سوشل میڈیا کے ذریعے خواتین کی پکچرز کو جو عام کیا جا رہا ہے، جو فواہش عام کیے جا رہے ہیں، آپ خود سوچئے کہ مردوں کے لیے کتنا بڑا فتنہ ہے. یا ایون آفیسز میں یا جو بھی ورک پلیسز ہوتی ہیں جہاں پر بھی کام کرنے کی جگہیں، مردوں کے لیے کتنا مشکل ہے آپ بتائیں کہ دن رات 24 گھنٹے وہ عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہیں اور پھر اپنے نفس کو بھی کنٹرول کریں. یعنی آج کے دور میں مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے، کیونکہ عورتیں آمنے سامنے ہیں، آفس میں، ہر جگہ، بازار میں، ہر جگہ. تو اس لیے عورتوں کو فتنہ کہا گیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب ہمیں باہر نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی احادیث میں اجازت دی گئی ہے باہر نکلنے کی عورتوں کو، لیکن کچھ حدود کے ساتھ نا. یعنی وہ عورت جو رجھانے والی چال چلے یا اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی چلے یا لوگوں کو اٹریکٹ کر کے کرنے کے لیے چلے، تو ہمیں حدیث میں اس کے لیے بہت بڑی وعید ملتی ہے، وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گی. تو یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ حب الشہوات من النساء، یعنی عورتوں میں سے، عورتوں کی محبت، والبنین، اور بیٹے. یعنی ایک نارمل جنرل بات کی جا رہی ہے. جو ایکسیپشنز ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں میں انوالو نہیں ہوتے، وہ شہوات میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس نہیں کرتے. ایون اگر ان کی بیویاں بھی ان سے کچھ ڈیمانڈ کرتی ہیں ناجائز، تو وہ ان کی اصلاح کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں. یہاں ہم وہ ایکسیپشنز کی بات نہیں کر رہے. فی الحال آیت میں جو بات آ رہی ہے کہ حب الشہوات من النساء، کہ کھپا دی گئی ہے، رکھ دی گئی ہے، ڈال دی گئی ہے محبت ان تمام چیزوں کی، عورتوں کی، والبنین، اور بیٹے یعنی اولاد. اب دیکھیں اولاد بھی بعض اوقات فتنہ بن جاتی ہے نا، آزمائش بن جاتی ہے انسان کے لیے. ایک تو کثرت اولاد فخر کا باعث بھی بنتی ہے، یا بیٹوں کی کثرت وہ بھی فخر کا باعث بنتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اچھا میرے تو اتنے بیٹے ہیں، میرے پاس تو یہ ہے وہ ہے، اور اپنے بیٹوں پر اس کو بہت فخر اور غرور ہو جاتا ہے. تو اسی لیے یہاں پر اس کو آزمائش کہا گیا ہے، فتنہ کہا گیا ہے. تو کیا چیزیں ہیں انسان کے پاس جس پر وہ فخر و غرور کرتا ہے یا لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بنا کر دکھاتا ہے؟ آپ خود بتائیے کہ اگر اچھی بیوی کا ملنا، بیٹوں کا ملنا، اولاد کا ہونا، سونے چاندی کے ڈھیر ہونا، خزانے ہونا، یا بہت مالدار ہونا، کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالی کے پسندیدہ بندوں میں شامل کر سکتی ہیں کسی کو، اگر اس کے پاس صحیح ایمان نہ ہو اور تقوی نہ ہو؟ بالکل بھی نہیں. اللہ تعالی کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی ویلیو، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. تو چاہے انسان کے پاس ڈھیر سارا سونا چاندی ہو یا مویشی اور جانور، کیونکہ پہلے زمانے میں ان لوگوں کے پاس بینک بیلنس نہیں ہوتا تھا اور کرنسی بھی اتنی نہیں ہوتی تھی. یعنی اس زمانے میں کرنسی تو خیر کوائن ہی کی صورت میں ہوتی تھی، نوٹس نہیں ہوتے تھے. تو اتنے سارے کوائن بھی کون کہاں رکھے گا، اور آپس کا لین دین بعض اوقات چیزوں کے ادل بدل سے ہی ہو جاتا تھا. تو اتنا ان کے پاس کوائن، گولڈ کے یا سلور کے کوائن بھی اتنے نہیں ہوتے تھے. لیکن اس زمانے کی سب سے بڑی جو پونجی سمجھی جاتی تھی، یعنی کسی شخص کو مالدار سمجھا جاتا، تو اس کے پاس اس کے جانور دیکھے جاتے تھے، مویشی، چاہے وہ گھوڑوں کی صورت میں ہو، چاہے بکریوں کی صورت میں ہو، چاہے کچھ اور جانور کی صورت میں ہو. تو اس لیے یہاں پر یہ لفظ آیا ہے کہ جو مویشی ہیں، چوپائے ہیں، یا سواری کے جو جانور ہیں، چاہے ان کی کتنی بھی کثرت ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ سب سے بیسٹ مالدار پرسن اس زمانے میں ان لوگوں کو سمجھا جاتا تھا جن کے پاس سب سے زیادہ مویشی ہوں. تو اسی بات کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ چاہے سونے چاندی کے ڈھیر ہوں، چاہے گھوڑے ہوں، وہ بھی نشان زدہ گھوڑے، کیونکہ گھوڑے بہت ہی مہنگے ہوتے تھے اس زمانے میں، اونٹ اور گھوڑے اسپیشلی. یعنی سواری کے لیے جو دو یہ خاص طور سے جانور تھے، اونٹ اور گھوڑے، یہ بہت ہی اہم جانور سمجھے جاتے تھے سواری کے لیے. تو جو نشان زدہ گھوڑے تھے، یعنی جو اسپیشل بہت ہی اعلیٰ قسم کے گھوڑے، ظاہر سی بات ہے وہ بہت ہی فخر کا باعث بنتے تھے. تو تمام جانوروں میں سے یہ جانور، اور ولہرس، کھیتی، ظاہر سی بات ہے آج بھی کھیتی باڑی کو بہت زیادہ ایک الگ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. بعض اوقات جو رشتے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ رشتوں کے لیے لوگ جب بات چیت کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، تو یہ ضرور پوچھتے ہیں لڑکے والوں کے پاس کچھ کھیتی باڑی ہے کہ نہیں. یعنی ان کے نزدیک کھیتی کا ہونا ہی امیری یا مالداری کی نشانی ہے. پوچھتے ہیں نا کہ آپ کے پاس کتنی کھیتیاں ہیں، یہ بھی پوچھا جاتا ہے کتنے باغ ہیں، کتنے ملے ہیں. تو کھیتی باڑی آج بھی ایک فخر کا نشان سمجھی جاتی ہے یا فخر کا باعث سمجھی جاتی ہے، حالانکہ اب تو بالکل ہی اس کا کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کے اندر باقی ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر ذالک متاع الحیات الدنیا، یعنی ایک جملہ کہہ کر یہ تمام چیزوں پر اس کو ایک طرف کر دیا گیا ہے. کتنا خوبصورت جملہ کہ ذالک متاع الحیات الدنیا, یعنی کوئی اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, یہ تمہارے لیے کوئی باعث خیر ہو ہی نہیں سکتا یہ سب چیزوں کا ہونا, یہ تو بس صرف دنیا کے برتنے کی چند چیزیں ہیں کیونکہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے. ہاں واللہ عندہ حسن المعاب, لیکن تم سوچو کہ اللہ تعالی کے پاس تمہارے لیے اس سے بہت ہی بہترین خوبصورت ٹھکانہ ہے. حسن المعاب, معاب لوٹنے کی جگہ کو کہتے ہیں, ٹھکانے کو کہتے ہیں, ہے نا. لیکن یہاں پر ٹھکانہ کیسا ہے, بہت ہی بہترین ٹھکانہ, عمدہ قسم, خوبصورت, یعنی جو سب سے دی بیسٹ کوئی ہو سکتا ہے, کوئی خوبصورت چیز ہو سکتی ہے, بہتر چیز ہو سکتی ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. باقی تو یہ ساری چیزیں دنیا میں رہ جائیں گی. کیا کوئی آج تک کوئی جانوروں کو اپنے ساتھ لے کر گیا ہے, چاہے اس کے پاس کتنے بھی ہزاروں مویشی رہے ہوں, یا کبھی کسی نے قبر میں ساتھ میں دفن کیا مویشیوں کو, یا کبھی کوئی اپنی بیوی, چاہے اس کے پاس کتنی بھی خوبصورت بیوی ہو, اس کو لے کر گیا ہے؟ نہیں. اس کے پاس گولڈ اور سلور کے کتنے بھی کوائنس ہوں, کیا وہ کبھی انہیں ساتھ کسی نے دفن کیا ہے اس کو؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ تو سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں, یعنی کوئی ویلیویبل چیزیں نہیں ہیں. یہ اصل تو چیز یہ ہے کہ اگر تم ان تمام چیزوں کو, یعنی یہ چیزیں فتنہ بھی ہیں اور یہ چیزیں انسان کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں. سبحان اللہ. یعنی نیک بیوی, آپ کو معلوم ہوگا کہ جو پانچ وقت کی نماز پڑھے, رمضان کے روزے رکھے, شوہر کی اطاعت کرے, تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے. یعنی خواتین میں بھی کتنا فرق ہوتا ہے, خواتین خواتین میں بھی, آپ دیکھیں عورتوں میں کہ کچھ عورتیں ہو سکتا ہے راستوں پر اس طرح سے چلتی ہوں کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہوں, تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نافرمان ہیں, گناہگار ہیں. اور کچھ خواتین ہوتی ہیں کہ جو شرم و حیا کی پابند ہوتی ہیں, تو کیا وہ ایسی خواتین آزمائش تھوڑی بن سکتی ہیں؟ وہ تو درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے. اور جسے نیک بیوی مل گئی, اسے بہترین نعمت مل گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ چیزیں جب تم اس کو خواہشات کی بنا پر اس کو استعمال کرو گے, اپنی نفس کی خواہشات پر تم چل کر اس کو استعمال کرو گے, تو تمہارے لیے فتنہ اور آزمائش بن جائیں گی. لیکن انہی چیزوں کو تم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق تقوی کے ساتھ ان چیزوں کو استعمال کرو گے, اگر تمہارے پاس مال ہے تو الحمدللہ. وہ جو حدیث کے الفاظ آتے ہیں نا کہ عمدہ مال صالح آدمی کے لیے بہت ہی عمدہ چیز ہے, یعنی مالدار ہونا صالح آدمی کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے. یعنی کسی کا مالدار ہونا اور پھر ساتھ میں یہ کہ وہ اس کو اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرے, فی سبیل اللہ خرچ کرے, تو اس مال کا ہونا بہت ہی بہتر ہے. وہ حدیث میں کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ کہ دو لوگوں پر رشک جائز ہے, ہے نا. کون کون ہیں وہ دو لوگ؟ جی, جس کو اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت سے نوازا ہو اور اس کے مطابق فیصلہ کرے, اور ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت سے نوازا ہو اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے. سبحان اللہ, یہ دو لوگوں پر رشک جائز ہے. تو اگر کسی کے پاس مویشی ہو, مال ہو, یعنی کیش منی ہو, بینک بیلنس ہو, یا پھر کچھ کسی اور فارم میں اس کے پاس پیسہ ہو, وہ مالدار ہو, اگر وہ اس کو اللہ کے راستے میں لگاتا ہے, تو سبحان اللہ, یہ تو سب سے بڑی بات ہے. آپ کو یہ بھی بات معلوم ہوگی کہ جس نے گھوڑا خریدا اور اس کو اس نیت سے اس کو چارہ کھلاتا رہا, پانی پلاتا رہا, اور اس کو صحت مند اور تندرست رکھتا رہا کہ اس کو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے استعمال کرے گا, تو جب تک وہ کھلاتا رہا اس گھوڑے کو, ان سب چیزوں میں اس کے لیے اجر لکھ دیا جائے گا اور کئی گنا اس کو ملٹی پلائی بھی کیا جائے گا. سبحان اللہ. یعنی اللہ کے راستے میں سواری کا دینا بہت ہی بڑے اجر کا باعث ہے, بہت بڑا کام ہے. تو یہی گھوڑے انسان کے لیے فائدہ مند اور نفع بخش بھی ہو سکتے ہیں. اور آج کے دور میں آپ گھوڑوں کی اور اونٹ کی جگہ لے لیجئے, کیا لے سکتے ہیں آپ چاہے تو, آپ جو بھی قسم کی آپ کے پاس کار ہیں, گاڑیاں ہیں, آپ اس کو اس جگہ رکھ لیں. تو چاہے وہ مال ہو, چاہے وہ سواریاں ہوں, چاہے وہ کھیتی ہو, چاہے باغات ہوں, یہ سب آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک صحابی تھے, کیا نام تھا ان کا کوئی بتا سکتا ہے؟ سورہ توبہ میں جن کی توبہ قبول ہوئی تھی, اور وہ پیچھے رہ گئے تھے صرف اس بنا پر کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے. جی ماشاءاللہ, بارک اللہ فیکم. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ, کس وجہ سے وہ جہاد میں جانے سے پیچھے رہ گئے تھے؟ کیا وہ نافرمان تھے؟ کیا وہ جان بوجھ کر نہیں گئے؟ صرف اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے, کہ آرام طلب زندگی کی وجہ سے, کہ وہ عیش و آرام میں تھے, باغ میں تھے, باغ کی ٹھنڈی ہوا لے رہے تھے, اپنے بیوی بچے کے ساتھ باغ میں بیٹھے کھجوریں کھا رہے تھے, تو ان کو سستی اور کاہلی سے محسوس ہوئی کہ آج نہیں کل چلا جاؤں گا, کل نہیں پرسوں چلا جاؤں گا. تو آپ دیکھیں کہ یہ بیوی بچے، یہ مال و دولت، یہ باغات، یہ کھیتی باڑی آزمائش ہے یا نہیں؟ آپ بتائیں فتنہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے فتنہ، بالکل. یہ انسان کو نیک کام کرنے سے سست اور کاہل کر دیتے ہیں، انسان کو لیزی بنا دیتے ہیں کہ وہ سستی اور کاہلی میں مبتلا ہو جاتا ہے، آج کا کام کل پر کرتا ہے. تو یہ چیزیں آزمائش ہیں، فتنہ ہے اصل میں. تو بہت ہی بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، تو یہ تو بس زندگی کے چند روزہ برتنے کی چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ چیزیں، ایسا نہیں کہ یہ چیزوں کا ہونا اس بندے کو نافرمان یا ناپسندیدہ بنا دے گا، نہیں، یہ چیزوں کا ہونا کوئی بات نہیں ہے، بڑی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی نے عطا کی ہیں. ہاں، تم ان سب چیزوں کو اللہ کے راستے میں لگاؤ، اور یہ تمام چیزیں تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں آگے بڑھنے سے رکاوٹ نہیں ڈال رہی ہیں یا روک نہیں رہی ہیں، تو الحمدللہ یہ چیزیں تو بہترین ہیں. پھر اس سے بڑھ کر نعمت اور کیا ہوگی انسان کے لیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اللہ کے راستے میں لگائے، اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دے، وہ اس کو ان کی اچھی تربیت اور پرورش کرے اور وہ اللہ کے راستے میں اس کو لگائے، اور اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور اس کی نیک بیوی ہو جو جنت میں جانے کے لیے اس کی مددگار ہو، جو صرف نمازوں کے لیے اکساتی ہو، اور اسی طرح سے بیوی کے لیے شوہر، کہ شوہر کا نیک ملنا اور شوہر کے لیے بیوی کا نیک ملنا دونوں کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے الحمدللہ. اور اسی کے بارے میں کہ جو خاص امور یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں، سعدی رحم اللہ کہتے ہیں کہ یہ خاص امور جو یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں، یہ اعظم الشہوات ہے دنیا کی، یعنی یہ سب سے بڑی شہوات ہیں، اور بھی اس کے علاوہ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس کی خواہشات انسان کے دل میں پرورش پاتی ہیں یا وہ اپنے دل میں اس کی خواہشات کو پالتا رہتا ہے، یہی تمام چیزیں ہیں. لہٰذا پھر اس کی پیروی سے بچا جائے، یعنی ان چیزوں کی بہت زیادہ خواہشات بھی نہ کرے انسان، اور اگر مل جاتی ہیں تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگائے. اصل خواہش کس کی کرنا چاہیے پھر؟ واللہ عندہ حسن المآب، کون سے ٹھکانے کی خواہش کرنی چاہیے؟ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ٹھکانہ. تو بہت اہم آیات ہیں اس لحاظ سے. تو یہ چیزوں کی محبت انسان کے دل میں فطری طور پر رکھ دی گئی ہے، اور انہی چیزوں سے انسان کی دراصل اس دنیا میں آزمائش ہوتی ہے. اور یہاں پر اس کی محبت کا دل میں ہونا، یہ اٹ سیلف کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو فطرت میں رکھ دی گئی ہے، تو یہ بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے. لیکن ان کی محبت میں انتہا تک پہنچ جانا، اور ان کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، یا ان چیزوں کی محبت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بھلا دینا، یہ اصل میں گناہ کا کام ہے. اگر ان چیزوں کی محبت انسان کے دل میں نہ ڈالی جاتی ہوتی، تو کیا دنیا میں جو یہ رنگینیاں ہیں، یہ خوبصورتی ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، تو پھر کیا یہ ایسی خوبصورت اور رنگین ہوتی؟ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے خود یہ دنیا بنائی اور اس میں یہ خوبصورت رنگ رکھے. آپ خود دیکھیں کہ کتنے خوبصورت کلرز ہیں، ماشاءاللہ جو قدرتی مناظر ہیں اس کی خوبصورتی. یعنی آج لوگ دنیا میں کیوں اتنا سفر کر رہے ہیں اور کیوں اتنا ٹریول ہوتا ہے؟ کووڈ کے دوران آپ کو معلوم ہوگا نا کہ جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ٹریول ایجنسیز کو ہوا ہے نا، کیونکہ لوگ پوری دنیا میں جو سفر کرتے ہیں وہ کس لیے کرتے ہیں؟ انہی خوبصورتیوں کو دیکھنے کے لیے، جو قدرت کے نظارے ہیں اسی کو دیکھنے کے لیے سفر کرتے ہیں. تو یہ چیزوں کی دل میں اٹریکشن رہنا، یہ گناہ کی بات نہیں ہے. آپ خود سوچیں کہ یہ خوبصورت نظارے نہ ہوتے، یہ کلرز نہ ہوتے خوبصورت، یہ رنگ نہ ہوتے، یہ بہار نہ ہوتی، موسم بہار نہ ہوتا، تو دنیا میں کیا خوبصورتی ہوتی یا کیسے یہاں دل لگتا؟ تو ان چیزوں کی محبت یا ان کا حصول کوئی بری چیز نہیں ہے. ہاں، لیکن ان چیزوں کی محبت اگر اللہ کی محبت پر غالب آ جائے یا آخرت کی محبت پر غالب آ جائے، تو پھر تب یہ نقصان دہ ہوتی ہے. تو ان چیزوں کی محبت اور اس کے حصول میں انسان اس قدر غرق نہ ہو جائے کہ اس کو اپنی آخرت ہی یاد نہ رہے، وہ اپنی آخرت کو فراموش کر دے. اور آج دیکھیے، آج یہی والا حال ہے کہ آج ان چیزوں کی محبت میں انسان اتنا انوالو ہو گیا ہے کہ اسے اپنی آخرت کی یاد ہی نہیں رہی. رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تمہیں، نہ ہاتھ باغ پہ ہے نہ پاہے رکاب میں. یعنی انسان برابر اپنی آخرت کی منزل کی طرف دوڑتا جا رہا ہے، اس کے خود کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ دنیا کی محبت میں اتنا غرق ہو گیا ہے اور اتنا انوالو ہو گیا ہے کہ اس کو اپنی آخرت کی فکر یا اس کا کوئی احساس ہی اس کے اندر باقی نہیں رہا. تو جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اور اللہ کا خوف ہوتا ہے، تو اپنے آخرت کی فکر کرتے ہیں، وہ انہی چیزوں کو حاصل بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو استعمال بھی اللہ کے راستے میں کرتے ہیں. وہ انہی چیزوں سے دنیا میں راحت و سکون بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن ان چیزوں کے راحت و سکون میں وہ اتنا غرق نہیں ہو جاتے کہ اللہ کی یاد کو فراموش کر دیں. تو آخرت میں یہی چیزیں انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی. حالانکہ دیکھا جائے تو یعنی یہی اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے جو اس کے لیے دعائیں خیر کرے, یہی مال و دولت اس کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے اگر وہ اس کو اللہ کے راستے میں لگائے. تو لہٰذا ان چیزوں کی محبت بری نہیں ہے, لیکن انسان ان چیزوں کی محبت کو اللہ کے لیے خالص کر دے. تو اگر یہی چیزیں اللہ کے راستے میں لگاتا ہے تو یہی چیزیں اس کے لیے نجات کا باعث بن جاتی ہیں. الحمدللہ, جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہی چیزیں انسان کے لیے نفع بخش بھی ہو سکتی ہیں اگر وہ ان خواہشات کے پیچھے اندھا دھن دوڑ نہ لگائے اور ان تمام چیزوں کو اللہ کے راستے میں لگائے اور اعتدال پر قائم رہے اور دنیا کی محبت میں غرق نہ ہو جائے. آگے کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قل اونبئکم بخیر من ذالکم, کہ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بہتر کیا ہے جو اس دنیاوی سامان سے بہتر ہیں, کہ جو لوگ تقوی اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں انہیں پاکیزہ بیویاں میسر ہوں گی اور اللہ کی رضا مندی جو سب سے بڑی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں پر نظر رکھے ہوئے ہے. سبحان اللہ, یعنی ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ آؤ اس سے بہتر کیا ہے. تو یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ انسان بغیر بیوی بچوں کے رہے یا پھر مال و دولت کو کمانے کی کوئی فکر اور پرواہ ہی نہ کرے, نہیں ایسا نہیں کہا گیا, بلکہ تقوی کی بات کی گئی ہے. اور آپ دیکھیں تقوی ہر بھلائی کی جڑ ہے, یہ بات ہمیں تمام عربی مقولوں سے بھی ملتی ہے, صحابہ کرام کے قول سے بھی ملتی ہے کہ جس نے تقوی اختیار کر لیا اس کو ہر بھلائی اور ہر خیر کی جڑ مل گئی, سمجھے نہیں, جہاں سے اچھائیاں جنم لیتی ہیں اس کو خیر ہی خیر حاصل ہو گئی. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آؤ میں تمہیں خبر دوں, یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کہہ دیجئے کہ جو لوگ شریعت کی حدود کو جو اللہ تعالی نے پابندی عائد کر دی ہیں اور حلال اور حرام کی تمیز رکھتے ہیں, شریعت کی پابندی کرتے ہیں اور ان دنیاوی چیزوں کے حاصل کرنے میں اتنا غرق نہیں ہو جاتے, جن کو آخرت کی یاد رہتی ہے وہ آخرت کی فکر سے غافل نہیں ہوتے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی بھی کرتے ہیں, تو یہ سب سے بہتر چیز ہے. سبحان اللہ, واقعی میں اگر آپ دیکھیں کہ اگر دنیا میں انسان جب زندگی گزارتا ہے اور جب اس کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں, ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے, تو ہمیں خبر دی جا رہی ہے, ہمیں انفارم کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اس سے بہتر بھی ساری چیزیں ہیں, کہ انہی چیزوں کو تم اللہ کے راستے میں لگاؤ گے, تقوی کے ساتھ ان تمام چیزوں کو استعمال کرو گے تو تم اس سے دونوں بھی فائدے اٹھا سکتے ہو, دنیاوی فائدے بھی اور آخرت کے فائدے بھی. اور سب سے بڑھ کر تمہیں وہاں کیا ملے گا, اس سے بہتر چیز آپ خود بتائیے کہ جو جنت کے جو باغات ہوں گے کیا دنیا کے باغات کی جیسے ہو سکتے ہیں, وہاں کی جو نہریں ہیں کیا یہاں کی نہروں کی جیسی ہو سکتی ہیں, اور پاکیزہ ازواج, ویسے تو جو اصل بیویاں ہوں گی انسانوں کی انسانوں ہی میں سے ہوں گی, کہا جاتا ہے کہ جو اگر حوریں بھی وہاں عطا کی جائیں گی تو ان سب کی جو سردار ہوگی وہ دنیا کی بیوی ہوگی. سبحان اللہ, کیونکہ انسان کا دل کس کے ساتھ لگ سکتا ہے بھلا بتائیے, انسان کا دل انسانوں کے ساتھ ہی لگے گا نا, اور بیویاں اور شوہر, شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے کتنے ہم مزاج ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کیسے نکاح کے ذریعے سے محبت ڈالتے ہیں ازواج میں, کہ ہسبینڈ وائف کا ایک دوسرے کے بغیر دل نہیں لگتا, جتنا انسان ہسبینڈ وائف اور وائف ہسبینڈ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے ایون اتنا والدین کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتا, نہ بہن بھائیوں کے ساتھ. تو بہت ہی خوبصورت رشتہ اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے. تو اس لیے پاکیزہ ازواج کی بات کی گئی کہ فیہا و ازواج و مطہرتم و رضوان من اللہ, کہ وہاں پر اس میں ان کے لیے پاکیزہ ازواج ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی و رضوان من اللہ, اور یہ سب سے بڑی چیز ہے. واقعی میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو پھر کوئی خوف, کوئی ڈر, کوئی غم ہی نہیں ہوگا. اور سبحان اللہ, آپ دیکھیں صحابہ کرام کو یہ جو رضوان ہے دنیا میں بشارت دے دی گئی تھی, رضوان ہی سے رضی اللہ عنہ نکلا نا, جو ہم پڑھتے ہیں ہر صحابہ کے ساتھ. تو صحابہ کرام کو اتنا بڑا جو درجہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں خوشخبری دے دی, اور ہم ہر صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں, تو پھر ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں, اور ہمارے لیے آسانی کر دی گئی ہے کہ ہم ان صحابہ کی جیسی زندگی گزاریں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا تھا, ان کو رضامندی دے دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ ان سے راضی ہوا تھا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے تھے. سبحان اللہ, کتنا بڑا ٹائٹل ہے یہ. جی بالکل, تقوی کی وجہ سے, یعنی یہ تقوی انسان کے اندر ہو تو اس کو ہر بھلائی اور ہر خیر مل جاتی ہے الحمدللہ, اور پھر دنیاوی دولت اس کے لیے کوئی آزمائش نہیں ہوتی. آپ جتنی انبیاء ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھ لیجیے, آپ جتنے نیک لوگ گزرے ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھ لیجئے، تقوی ہی تو تھا جو ان کو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بناتا تھا. ہم اپنے دل کا حال جتنا خود جانتے ہیں وہ کوئی اور نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کے علاوہ. تقوی دل میں ہوتا ہے نا، ہم سب جانتے ہیں. تو یہ تقوی اگر ہوگا تو ہماری لائف بہت ہی اسموتھ ہوگی اور دنیا کی زندگی ہی اتنی خوبصورت ہو جائے گی، گویا کہ لگے گا کہ یہی دنیا میں ہی تو اللہ تعالیٰ نے جنت عطا کر دی ہے، دنیا کی جنت. تو آپ سوچیں کہ وہ آخرت کی جنت کیسے ہوگی، کتنی خوبصورت اور کتنی سکون والی ہوگی. تو آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق جب چلنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے آپ کے پاس مال و دولت ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کو جو دلی سکون اور اطمینان ملتا ہے وہ آپ کو کہیں اور نہیں مل سکتا. آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں دنیا میں، تو یقین جانے کہ دنیا کی زندگی بھی اتنی خوبصورت بن جاتی ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چل کر تو دیکھیں، آپ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف آ کر تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے اوقات میں برکت عطا کرتا ہے، کیسے آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بناتا ہے، اور کیسے آپ کا وقت، یعنی پورا وقت ہی، حالانکہ دنیا کے کام بھی سارے ہو رہے ہوتے ہیں الحمدللہ، لیکن آپ جب اللہ کے لیے اپنا وقت لگاتے ہیں تو آپ پورے گھنٹے اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے عبادت ہی میں مشغول ہیں، سمجھے، اسی کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے نیک لوگوں کی صحبت عطا کرتا ہے جن کی محبت سے بڑھ کر کوئی دولت دنیا میں اور نہیں ہو سکتی، سبحان اللہ واقعی میں. تو اسی لیے بس تقوی والی زندگی ہمیں گزارنی ہے اور ہم کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگے رہنا. آپ دیکھیں، یقین جانیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگے رہنے سے نہ آپ کی دولت میں کمی ہو سکتی ہے، نہ آپ کے کوئی اور کاموں میں کمی ہو سکتی ہے، نہ برکت میں کمی ہو سکتی ہے، کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا. آپ ایک بار اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے آپ کو لگا کر تو دیکھیں، اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں اور ان تمام چیزوں کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب نہ آنے دیں. سب سے اوپر اللہ کی محبت ہو. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ہے نا؟ اور رسول اکرم نے کیا فرمایا تھا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدیہ والناس اجمعین، کہ تمہیں کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، اولاد سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے. اور اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے پوچھ لیا تھا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. سبحان اللہ، کہ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں ثبوت دینا پڑے گا کہ تم رسول کی پیروی کرو، تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرمائے گا. سبحان اللہ، کتنا بڑا اعزاز ہے یہ مومنوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے. تو رسول اکرم کی اطاعت، ایسی زندگی جو رسول اکرم کی بتائی ہوئی ہدایت پر مشتمل ہو، جو صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلے، اس کے لیے دنیا بھی جنت ہے اور آخرت میں تو اس کو وہ جنت ملے گی ہی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہے، جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. تو یہ جو آج کی دنیا کی جو خوبصورتی ہے، جو اٹریکشن ہے، زین للناس، یہ جو مزین کر دی گئی ہے، آج شیطان نے ہمارے لیے دنیا کو اتنا خوبصورت بنا کر پیش کر دیا ہے کہ انسان ایسا غرق ہو گیا ہے اس میں. میں تو کہتی ہوں کہ آج کا سب سے بڑا فتنہ سوشل میڈیا ہے، سب سے بڑا فتنہ. اور جو اس میں جتنا انوالو ہوگا وہ اتنا اس دنیا میں، سمجھے، ڈوبتا چلا گیا، ڈوبتا چلا گیا. اور یہ ایک ایسا بھنور ہے یا ایک ایسا دلدل ہے سوشل میڈیا کہ وہ آپ کو اپنے اندر ہی اندر کھینچتا رہتا ہے، وہ آپ کو اس سے نکلنے ہی نہیں دیتا، ابھرنے ہی نہیں دیتا. آپ نے کبھی دلدل دیکھی ہے؟ کبھی دلدل میں کوئی انسان پھنس جائے تو کیا وہاں سے نکل سکتا ہے؟ اطراف میں بھی دلدل ہوتا اور سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ دلدل آپ نے کبھی دیکھی نہیں دیکھی ہوگی، کہیں کوئی ویڈیو وغیرہ میں دیکھی ہو. تو جب ایک بار پیر پڑ جائے انسان کا کسی دلدل میں، آپ یقین جانیے وہاں سے نکل نہیں سکتا، جی دھنستا چلا جاتا ہے اس میں. اور بھنور کبھی سمندر میں، کوئی ندی میں، تالاب میں آپ نے طوفان آتے دیکھا ہے، تو جو بھنور ہوتا ہے جو گول گھومتا ہے اور اس انسان ڈوبتا چلا جاتا ہے، ڈوبتا چلا جاتا ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا ایکچولی آج کا بھنور ہے، اور آج ہماری جو یہ جو حب و شہوات ہے نا، اس میں سب سے ٹاپ پرائیورٹی پر سوشل میڈیا ہے آج، یقین جانیے. اور یہ اتنا فتنوں میں مبتلا کر رہا ہے ہم کو، اور اتنا اپنے اندر ہمیں ڈباتا چلا جا رہا ہے کہ ہم اس سے نکل ہی نہیں پا رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں تقوی والی زندگی عطا کرے، اور ہمیں ان چیزوں کی محبت سے باہر نکالے، اور اللہ کی محبت ہمارے اندر غالب ہو، تاکہ ہم ہر کام اللہ کی محبت میں جب کرنے والے بنیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں بے انتہا عطا کرے گا، اور آخرت بھی ہماری سنور جائے گی. اور دنیا تو اللہ تعالیٰ نے ہماری، یعنی جیسے بھی رکھی ہے الحمدللہ، یہ تو ہے ہی آزمائش کی جگہ، اور یہ تو تھوڑے دن کی جگہ ہے، تھوڑے دن ہمیں یہاں رہنا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے، چند گھنٹے ہیں ہمارے، چند دن ہیں، چند مہینے ہیں، چند سال ہیں، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہ ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو اس دنیا میں دل لگانے کی ضرورت ہی کیا، یہاں سے تو جانا ہی ہے ایک دن، یہ تو دھوکے کی جگہ ہے۔ تو دھوکے والی چیزوں میں کیا دل لگانا، جو چھوڑنے والی چیزیں، جس کو چھوڑ دینا ہے ہمیں، جو ہم سے چھوٹ جانا ہے۔ تو اصل وہاں کے لیے دل لگائیں جہاں ہمارا، جو ہماری اصل ڈیسٹینیشن ہے، ہماری اصل جگہ ہے، جہاں ہمیں ابد الآباد ہمیشہ کی زندگی گزارنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے کوشش کرنے والا اور جدوجہد کرنے والا بنائے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرن۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ قل أأنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد۔